إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ جس میں ولایت پروردگار، ولایت رسول اللہ اور اس ذات کی ولایت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے نماز قائم کیا اور حالت رکوع میں زکاۃ دیا. کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ جو مطلب رہ گیا تھا اس کو جاری رکھتے ہوئے شروع میں ایک بات عرض کی تھی اور پوری نہیں ہو پائی تھی کہ امامت اور ولایت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کا سلسلہ شروع ہوا وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آغاز ہو رہا ہے، بلکہ امامت کو کہا ہی جاتا ہے کہ امامت دوام رسالت ہے، ادامہ رسالت ہے، لیکن تعبیر کے بدل جانے کے بعد چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ آخری امام نہیں ہے یا رسول اللہ آخری ولی نہیں ہے. اس فرق کے ساتھ رسول اللہ آخری رسول ضرور ہیں، آخری نبی ضرور ہیں، لیکن آخری امام نہیں ہیں. اور یہیں سے اس مطلب کی پھر تکرار ہو کہ جو کبھی پہلے بھی عرض کیا گیا اور لازم ہونے کی بنا پر تکرار کی جاتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم 12 امامی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہم 12 امام کو ماننے والے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 12 امام ہے اور اس کے علاوہ کوئی امام نہیں، یعنی رسول اللہ کے بعد 12 امام معصوم ہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں، لیکن خود رسول اللہ وہ آئمہ کے بھی امام ہیں. رسول اللہ کی ذات خود امیر المومنین، امام الائمہ، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں، اور وہ امام ہیں کہ جو تمام آئمہ کے لیے بھی امام ہیں. کہ یہ سلسلہ اور پہلے سے بھی جاری ہے، لیکن بالاترین مقام امامت رسول اللہ کے لیے تھا، پھر رسول اللہ نے اپنے بعد کے لیے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ روایت شیعہ سنی سب کے نزدیک یقینی روایات میں سے، یعنی تقریباً متواتر روایات میں سے ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور اسی مسئلے میں بہت مشکل سے بھی دو چار ہوتے ہیں وہ، خاص کر برادران اہل سنت، کیونکہ ان کو 12 کا حساب لگا پانا بہت مشکل ہوتی ہے۔ کل عرض کیا آپ کے سامنے کہ بہت بڑی تعداد اہل سنت کی ہے کہ یہی 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کو امام جانتے ہیں، اگرچہ اس فرق کے ساتھ کہ جو ہمارے درمیان میں بہت سارے فرق ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے اور جو 12 ائمہ سے معرفت نہیں رکھتے، پھر ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی اس حدیث کو کیا کیا جائے، پھر وہاں پر کس کو داخل کریں، کس کو باہر کریں، کوئی بنی امیہ میں سے کچھ داخل کرتے ہیں، کوئی بنی عباس میں سے کچھ داخل کرتے ہیں، کوئی کسی کو نکالتے ہیں، کوئی کسی کو، ایک بڑی مشکل میں پھنسے ہیں، لیکن یہ حدیث اتنی زیادہ معتبر ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کی وابستگی کے نتیجے میں یہ مشکل ہمارے لیے حل ہے۔ دیگر بعض ہمارے شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، البتہ ان میں بھی بعض ایسے فرقے ہیں، جیسے کوئی 6 امامی ہے، کوئی بورے اور نوال اسماعیلی، ان لوگوں کو بھی یہ مشکل ہے کہ وہ 12 امام کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ روایت ان کے یہاں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مطلب تھا جو بیان نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ امام رسول اللہ کے بعد جو امامت اور ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، کہ جو اسی رسالت کا جریان تھا، وہی رسالت کا ادامہ تھا، یعنی وہ سارے مقاصد، وہ سارے اہداف امامت کے ذریعے سے حاصل ہونے تھے جو رسول اللہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہے تھے، یعنی انسانوں کی ہدایت، امتوں کی ہدایت، انسانوں کو بلندیوں تک لے جانا، انسانوں کو نجات دینا، اس دنیا میں نجات دینا، انسانوں کو اور بشریت کو آخرت کے لیے نجات دے کر وہاں تک آمادہ کرنا، یہ سب کچھ جو نبوت اور امامت اور رسالت کے ذریعے سے رسول اللہ کے زمانے میں ہو رہا تھا، وہ رسول اللہ کے بعد امامت اور ولایت کی طرح کے سلسلے سے یہ سلسلہ کے ذریعے سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن رسول اللہ کے بعد امامت کے 4 دور آتے ہیں۔ ایک دور وہ ہے جس کے بارے میں پچھلے سال گفتگو کی گئی کہ 25 سالہ دور ہے، کہ جس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ سکوت کا دور ہے، لیکن وہ ظاہری سکوت ہے۔ ابھی میرے کوئی برادر شعر بھی پڑھ رہے تھے، میں اندر کمرے سے سن رہا تھا، بھائی نہیں معلوم کون پڑھ رہا تھا، کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی 25 سال جو ایک حجرے میں سمٹ گئی تھی، ایسا نہیں تھا۔ جب پچھلے سال کا اشعار سن لیا تو ایسے اشعار باہر نکال دیں، کچھ چیزیں حذف کر دیں۔ امیر المومنین اگرچہ حکومت کے مسئلے میں ساکت ہو گئے تھے، اپنا اعتراض کر لینے کے بعد، حکومت کے مسئلے میں ساکت ہو گئے تھے، لیکن دین کی حفاظت کے مسئلے میں امیر المومنین کبھی بھی ساکت نہیں، اور حق بیانی کے مسئلے میں امیر المومنین کبھی بھی ساکت نہیں ہوئے۔ اور صرف ساکت نہیں ہوئے، یعنی کہ صرف بولتے رہے، بلکہ امیر المومنین نے کردار ادا کیا۔ اور کتنے کردار امیر المومنین نے اس 25 سالہ دور میں ادا کیے، کہ جس کی وجہ سے اسلام باقی ہے، ورنہ آج اسلام اسی تاریخ سے دوچار ہوتا جس سے مسیحیت اور یہودیت ہو چکی تھی۔ یہ امیر المومنین کا کردار تھا، اور یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا عظیم کردار تھا۔ کہ اسلام میں تمام تر تحریفات اور انحرافات کے آنے کے باوجود ایک ذات تھی جو کسی بھی طرح سے اسلام کی حقیقی شکل کو بچائے ہوئے تھی، اور بعد میں اس کو پہنچایا بھی، اور وہ تھے امیر المومنین کی ذات۔ بس عظیم کردار ادا کر رہے تھے تمام خلافتوں کے دور میں۔ انشاءاللہ پوری مجلس سے پورا اشرہ تو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ باتیں بہرحال مومنین کو یاد رہ جائیں، کہ کم سے کم اتنا یاد رہ جائے کہ امیر المومنین نے اس 25 سال دور میں اسلام کی بقا کے لیے کتنے عظیم کردار ادا کیے۔ شاید کچھ باتیں پھر آئے اشارے کے طور پر اور آج ہی شاید ایک آگ مطلب آئے اگر فرصت ہوئی تو آپ کی خدمت پر دیا جائے گا. لہذا رسول اللہ کے فوراً بعد جو دور شروع ہوا پہلا دور تھا امامت کا, یہ 25 سالہ دور تھا جس کو ظاہری طور پر سکوت کا دور کہا جاتا ہے, لیکن اس 25 سالہ دور میں بھی امیر المومنین ایک عظیم کردار ادا کرتے رہے. امیر المومنین کی زندگی کا ایک عظیم حصہ بھی وہ 25 سال حصہ رہا. پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں ولایت اپنے محور پہ آ گئی. ولایت کی چکی جو غلط جگہ پہ گھوم رہی تھی, کہ اگر وہ خطبے کے چند جملہ پڑھ سکے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, وہ اپنی جگہ پر آ گئی. لیکن اس آنے میں بھی بڑی مشکل تھی. اس یہ آنا یہ اس ولایت کی چکی نے اتنے زخم کر دیے تھے, چونکہ اگر اپنے محور پر نہ ہو چکی اور گھوم رہی ہو, پچھلے سال عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر ایک چھوٹی چکی جو یہ آٹا پیسنے والی چکی ہوتی ہے, اگر یہ اپنے محور سے ہٹا کے اس کو گھمایا جائے تو یہ زخمی کر دے گی آس پاس والوں کو. محور یعنی جو بیچ میں قطب ہوتا ہے, اگر اس قطب کو نکال کر چکی گھمائی جائے تو جتنی تیز گھمائی جائے گی اتنی تیز زخمی کرے گی, جان لینے کا بھی خطرہ ہو جائے گا. اگر اس کو الیکٹریسٹی سے وصل کر کے گھمایا جائے تو ممکن ہے کہ در و دیوار کو توڑ بیٹھے, خطرناک ہو جاتی ہے. چکی ہے جو آٹا پیسنے کا کام کرتی ہے اور لوگوں کا رزق فراہم کرتی ہے, رزق فراہم کرنے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ وہ بھی بنتی ہے. یہی چکی اگر اپنے محور سے جدا ہو جائے تو انسان کو زخمی کر دے اور جان دے. تو یہ سب ہوا, اسلام بے روح کر دیا گیا, اسلام کو زخمی کر دیا گیا, اسلام کو مجروح کیا گیا. کیوں مجروح کیا گیا؟ اس لیے کہ خلافت کی چکی تو چل رہی تھی لیکن محور کے بغیر. یہ 25 سالہ دور کا خلاصہ, یہ جملہ ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے امام علیہ السلام کے کلام سے پیش کریں گے البتہ. لیکن دوسرا دور جب آتا ہے تو پھر خلافت اپنے محور میں آ جاتی ہے, لیکن محور میں جو آئی بھی ہے تو اتنا معاشرہ زخمی ہو چکا ہے فکری لحاظ سے, اعتقادی لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, سچائی کے لحاظ سے اتنا زخمی ہو چکا ہے, اخلاقیات اتنے خراب ہو چکے ہیں, اعتقادات اتنے مجروح ہو چکے ہیں کہ امیر المومنین بھی پریشان ہیں کہ اس خلافت کو لیں یا نہ لیں. کہ جس کے لیے کل آپ کے سامنے جملہ عرض کیا, جب لوگ بجو کے مانند امیر المومنین کو اگر گھیرے ہوئے تھے کہ آپ ہی اس کے وارث ہیں, آپ ہی اس کو سنبھالیں, کہ اس کے بعد والا مرحلہ آج عرض ہوگا, تو امیر المومنین کسی طرح لینے کو تیار نہیں تھے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. یہ تو مرحلہ کتنا تھا کہ جس میں ابھی گفتگو ہونی انشاءاللہ اس سلسلے میں, 4 سال 9 مہینے کا مرحلہ تھا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ امامت کا شروع ہوتا ہے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد, یعنی سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے. 40 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک تیسرا مرحلہ ہے. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں اس بات کی بہت امید پائی جاتی ہے کہ اگرچہ خلافت پھر اپنے محور سے ہٹ گئی ہے لیکن دوبارہ اسے پلٹایا جا سکے. لہذا امام حسن علیہ السلام نے اپنی وصیت میں یہ باقاعدہ طور پر لکھا, اس وصیت نہیں یعنی وہ جو صلح نامے میں یہ لکھا گیا کہ اگرچہ بعض کمزوریوں اور نادانیوں اور سستیوں کی بنا پر, اپنے ہی لشکر کی سستیوں کی بنا پر امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑ رہی ہے اور حکومت دینی پڑ رہی ہے حاکم شام کو, لیکن صلح نامے میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ حاکم شام کے اسی حکومت کے بعد جب بعد میں حکومت کا دوسرا مرحلہ آئے گا تو حکومت پلٹ جائے گی امام حسن علیہ السلام تک, اور اگر امام حسن نہیں ہوں گے تو یہ حکومت پلٹے گی امام حسین علیہ السلام تک. یعنی کیا؟ یعنی کہ پھر حکومت کو دوبارہ اس مرکز تک پلٹانے کا کی کوشش اور اس کی امید, سن 60 ہجری تک یہ امید تھی. 60 ہجری میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بہرحال اگر خلافت اپنے مقام تک پہنچ جائے تو صحیح اللہ کے اولیاء کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت ہو. لیکن اس میں دوسرا ایک موقع یہ بھی تھا جس کے لیے پہلے سے روایات موجود تھیں, اور وہ یہ تھی کہ اگر لوگوں میں آمادگی نہیں ہوئی تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اپنی شہادت کے ذریعے سے اسلام کو بچائیں گے، جو کہ اصل مسئلہ اسلام کا بچانا تھا، اصل مقصد اسلام کا تحفظ تھا، اصل مقصد اصلاح تھی، امت مسلمہ کی اصلاح. وہ امت مسلمہ کی اصلاح کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ حکومت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے پاس آ جائے، یعنی حکومت اپنے صحیح وارث تک پہنچ جائے. یہ آئیڈیل حالت تھی، یہ بہترین حالت تھی. لیکن اگر یہ اس حالت کے لیے لوگوں میں آمادگی نہ رہی تو حسین ابن علی ایسی قربانی دے کر جائیں گے کہ کم سے کم قیامت تک اسلام اپنی صحیح شکل میں باقی رہ جائے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو وہاں تو شہادت ہی کے لیے نکلے تھے اور وہاں کہے کے گئے تھے کہ ہاں شہادت کے لیے نکلے. ہاں یہ سب صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، کیونکہ امام اس علم کی بنیاد پر جو رسول اللہ دے کے گئے تھے جانتے تھے کہ شہادت ہونے والی ہے. لیکن دوسرا مرحلہ بہرحال یہ تھا کہ اگر لوگوں میں آمادگی پیدا ہو جاتی اور امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہوتی تو ایک مرتبہ پھر دنیا اسلام اسی حکومت کا منظر دیکھتی جو امیر المومنین کی حکومت کا منظر دیکھ چکی تھی، کہ جس طرح سے 25 سال بعد امیر المومنین کے ذریعے سے اس حکومت کا منظر دیکھا جو رسول اللہ کے زمانے میں دیکھ چکی تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام کیوں کوفے تک گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بڑی تعداد جو اپنے مفادات کے لیے حسین ابن علی کے ساتھ دینے کے لیے تو آمادہ تھی لیکن خطرات کو مول لے کر اسلام کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی. یہ بحث پہلے ہو چکی کہ آ جائے امام کوفے کو پھر رونق مل جائے، کوفے کا مقام پلٹ جائے، ہمارا منصب بڑھ جائے، مرکز حکومت شام سے کوفہ آ جائے، کوفے میں آ جائے گا تو عہدے آ جائیں گے، ذمہ داریاں آ جائیں گی، بہت سارے امکانات آ جائیں گے، بہت ساری دولت آ جائے گی، یہ سب کچھ آئے گا تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو آ کر ہمارے بھلائی کے لیے کریں گے، ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یزید کا جو بھی گورنر ہوگا بہرحال ہمیں نقصان پہنچائے گا. لہذا اپنے مفادات کے لیے ہزاروں لوگ حسین ابن علی کی بیعت کرنے کو تیار تھے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ ان کے مفادات حاصل ہو رہے ہوں. لیکن جب ان کے مفادات خطرے میں پڑ گئے تو انہوں نے حسین ابن علی کے نمائندے کو بھی تنہا چھوڑ دیا. بہانے بہت سارے لائے، بہانے بھی آپ کے سامنے عرض کیے گئے، بہت ہی خاص لوگوں نے حتیٰ یہ بہانے پیش کیے کہ آپ تو ابھی امام نہیں ہیں، آپ تو ابھی معصوم نہیں ہیں، معصوم امام آئے گا تو ہم تلوار اٹھائیں گے، معصوم امام آئے گا تو ہم ساتھ دیں گے. کہ جو کل ایک بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ امام تو معصوم ہے لیکن امام کا نمائندے کا بھی معصوم ہونا لازم ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر امام کے نمائندے کا معصوم ہونا لازم ہو تو حسین ابن علی جناب مسلم کو نہیں بھیجتے، یا امیر المومنین اپنے کسی بھی گورنر کو گورنر بنا کر نہیں بھیجتے، اور اس کے نتیجے میں امام کی حکومت بھی نہیں چلتی. لیکن بہت ہی عظیم شخصیتوں نے جو کوفے کی سب سے بڑی شخصیتوں میں شمار ہوتی تھیں، حتیٰ جن کے گھر میں جناب مسلم جا کر ٹھہرے تھے، جیسے سلیمان ابن سرد خزائی جیسے لوگ، مسیب جیسے لوگ، انہوں نے صرف یہ کہہ کر کہ جب جناب مسلم نے کہا کہ حانی کو پکڑ لیا گیا ہے اور تلوار اٹھاؤ اور ابھی ابن زیاد کی طاقت کچھ نہیں ہے اور ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر تلوار اٹھانے سے منع کر دیا کہ آپ کے کہنے پر نہیں، جب خود امام معصوم آئے گا تو ہم تلوار اٹھائیں. نتیجہ پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ صرف کوفے میں نظر نہیں آیا 8 ذی الحج کو، اس کا نتیجہ 11 عاشور کے دن کربلا میں بھی نظر آیا. یعنی اس نافہمی کا، یہ نافہمی آج بھی پیش کی جاتی ہے کہ امام تو معصوم ہے لیکن امام کا نمائندہ وہ تو معصوم نہیں ہے تو کیسے مانے اس کی بات. یہ نہ ماننا آج نہیں ہے، یہ نہ ماننا 60 ہجری میں بھی ہو چکا ہے، صرف آج کی بات نہیں ہے کہ ایک فقی، ایک ولی فقی، ایک مرجع وہ تو معصوم نہیں ہے. تو یہ معصوم نہ ہونے کا بہانہ 60 ہجری میں بھی کیا گیا تھا اور اس بہانے کے نتیجے میں کربلا وجود میں آئی، اور وہ تیسرا دور جو ایک امید کا دور تھا کہ امامت کو پھر اور حکومت کو پھر اس کے محور تک پلٹا دیا جائے، اس کے بعد وہ امید ٹوٹ گئی. کم سے کم عوام کی امید بالکل ٹوٹ گئی، لیکن عوام کی امید ٹوٹنے کے بعد آیا آئمہ کی بھی امید ٹوٹ گئی؟ یہ تیسرا دور، تیسرا دور ختم ہوا سن 61 ہجری کربلا کے واقعے کے بعد، چوتھا دور شروع ہوا۔ چوتھے دور میں عوام بالکل مایوس ہوتی چلی گئی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب حکومت کبھی نہیں ملنے والی ہے، اب حق کی حکومت کبھی بھی قائم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن عوام مایوس تھی، آئمہ کبھی مایوس نہیں تھے۔ فرق یہ ہے، عوام اور آئمہ میں فرق یہ ہے کہ عوام جب 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال کے اندر کچھ پلٹتا ہوا دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے پلٹ جائے گی، ورنہ نا امید ہو جاتی ہے۔ لیکن امام وہ ہوتے ہیں کہ حتیٰ 1000 سال کے لیے بھی حق آنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ لہذا امام نے، آئمہ نے، تمام آئمہ کی تعلیمات اگر اٹھا کے دیکھیں، تعلیمات، مجموعی تعلیمات، چونکہ ہم عام طور سے ایک ایک مطلب اٹھاتے ہیں، کبھی ایک حدیث پڑھتے ہیں، کبھی چار حدیث پڑھتے ہیں، اگر آئمہ کی مجموعی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں امام کے، ہر امام کی تعلیمات میں اگرچہ وہ دور کی جو سخت ترین بعض آئمہ کے دور گزرا ہے، اس میں بھی امامت کے مسئلے پر ہمیشہ بحث ہوتی رہی۔ اور یہ امامت کا مسئلہ فقط اس لیے نہیں تھا کہ تم مجھے عقیدت کے طور پہ مانتے رہو، نہیں، امامت وہی جس کو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امامت امت کا ایک نظام ہے، اور جس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جا کر مسجد میں خطبہ دے کر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی نے مسجد میں خطبہ دے کر یہ فرمایا تھا کہ بجعل اللہ امامتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری امامت کو، ہماری امامت سے مراد یعنی تمام آئمہ کی امامت، جناب زہرا سلام اللہ علیہ مسجد میں گئی ہیں امیر المومنین کا دفاع کرنے کے لیے، اور وہاں فرمانے جعل اللہ امامتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہماری امامت کو قرار دیا ہے ملت کا نظام۔ نہ یہ کہ فقط ایک ذہنی عقیدہ، بلکہ ملت کے نظام کے طور پر اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس وقت سن 11 ہجری میں لوگ یہ نہ سمجھ پا رہے تھے کہ غدیر میں جو کچھ ہوا فقط محبت کی بات تھی یا ایک نظام کی بات تھی۔ رسول اللہ نے تو اعلان کر دیا تھا، لیکن اس دور میں بھی لوگ نہیں سمجھے۔ جناب زہرا نے اپنی جان دینے کا خطرہ مول لیا صرف یہ سمجھانے کے لیے، تم جان لو کہ امامت نظام ہے، فقط محبت نہیں ہے۔ ورنہ اہل بیت سے محبت تو لوگ کرتے تھے، محبت کرنے والے بہت سارے تھے، لیکن نظام سمجھنے والے نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کوئی حکومت کرے کیا فرق پڑتا ہے، حکومت تو حکومت۔ لیکن پھر 25 سال بعد وہ سب سمجھ گئے، اب کل والا جملہ پھر دوبارہ، کہ 25 سال بعد وہی 18 ذی الحج کو سب علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آئے۔ جس 18 ذی الحج کو 25 سال پہلے امیر المومنین نے اعلان کیا تھا، پھر اسی 18 ذی الحج کو سن 40 ہجری میں سب کے سب امیر المومنین کے دروازے پر آئے، اور اس طرح امیر المومنین کو گھیر لیا کہ آپ اگر نہیں سنبھالیں گے تو امت مسلمہ کی کشتی غرق ہو جائے گی، آپ کے سوا کوئی اس کو نجات دینے والا۔ پس چوتھے دور میں اگرچہ لوگ مایوس ہو گئے تھے، لیکن آئمہ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ آئمہ کبھی مایوس نہیں تھے۔ آئمہ انتظار کر رہے تھے، کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ کچھ ایسے آمادہ لوگوں کا کہ جو امامت کے نظام کو سمجھ کر اسے سنبھال سکیں، لیکن پاکیزگی کے ساتھ، لیکن عفت کے ساتھ، لیکن تقویٰ کے ساتھ، لیکن بصیرت کے ساتھ، لیکن شجاعت کے ساتھ، لیکن تدبیر کے ساتھ، کہ اگر یہ صفات پیدا، یہ صفات کے مالک 17 لوگ بھی مل جاتے تو امام صادق علیہ السلام قیام کر دیتے مسلحانہ قیام، یہ روایت بتاتی ہے، سہیل صحرفی کی روایت جو موجود ہے، کہ اگر امام سے پوچھ رہے کیوں آپ نہیں اٹھتے، آپ کیوں نہیں بولتے، آخر کیا ہے، اتنے چاہنے والے آپ کے ہیں، اتنے ماننے والے آپ کے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں شاگرد ہیں، کسی درس میں اتنے شاگرد اس سے پہلے کبھی تاریخ میں دیکھے نہیں گئے تھے جتنا امام صادق علیہ السلام کے درس میں تھے، کسی بھی درس میں نہیں تھے، یعنی نہ یہ کسی عرب کی زمین پر، نہ دنیا کی کسی بھی سرزمین پر، جتنی بڑی تعداد میں شاگرد آتے تھے امام صادق علیہ السلام کے درس میں، اس کے پہلے اتنی بڑی تعداد میں شاگرد کہیں نہیں دیکھے گئے تھے، نہ کسی نبی کے ہاں، نہ کسی وسیع کے ہاں، نہ کسی ولی کے ہاں، نہ کسی اسکالر کے ہاں، نہ کسی فلسفی کے ہاں، یہ چاہے انسان تاریخ اٹھا کے دیکھ لے۔ چونکہ کچھ زمانے ایسے تھے جہاں تعداد ہی کم تھی، رسول اللہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں اتنے لوگ، تعداد ہی اتنی کم تھی اور لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی آ کر درس سمجھیں اور سنیں. امیر المومنین کے حالات آپ نے دیکھے ہی کہ جب تک حکومت نہیں تھی تو ایک بھی کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا امام بھی آ کر کچھ بیان کریں، اور جب حکومت ملی تو امام کا کبھی میدان جنگ میں ہے تو کبھی نہروان میں ہے تو کبھی صفین میں ہے تو کبھی جو حالات کبھی سفر میں ہیں، وہ حالت درس پیدا نہیں ہو پائی تھی. خطبات امام نے ضرور دیے بڑے مجمع میں لیکن وہ حالت درس نہیں پیدا ہو پائی تھی. لیکن امام صادق علیہ السلام کے درس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، 4000 سے زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، البتہ یہ نہیں حتماً 4000 ایک ساتھ ہی آتے رہے ہوں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں لوگ کہ دیکھنے والے تعجب میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنا چاہنے والے، اتنے شاگرد اور اتنی بڑی تعداد موجود ہے تو آپ اپنے حق کے لیے اٹھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے. امام نے کس بات کا وہاں پہ تقاضا کیا؟ اب یہ واقعہ لمبا ہے، میں ایک جملہ کہہ کے، امام نے صرف اس بات کا تقاضا کیا کہ اتنی بڑی بھیڑ میں اگر صرف 17 لوگ ایسے ہوتے کہ جو مالک اشتر کے طریقے سے سمجھتے کہ ہمارا نظام کیا ہے، جو سمجھتے کہ کیا ہے امامت، اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہنے والے بہت تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 1,00,000 لوگ آتے تلوار لے کے، ابو مسلم خراسانی کا 1,00,000 لوگ میں لے کے آؤں گا، 1,00,000 لوگ آ بھی جاتے، تلوار چلا بھی لیتے، حتیٰ جان دینے کو تیار تھے، لیکن وہ نہیں تھے جو امامت کو الہی نظام سمجھ کر چلانے والے آتے ہیں. یہ نہیں، جو الہی نظام سمجھ کے چلانا یعنی پھر اس میں خیانتیں ممکن نہیں ہیں، اس میں کوتاہیاں ممکن نہیں ہیں، اس میں سستیاں ممکن نہیں ہیں. لہذا ایسے سخت ترین دور میں بھی امامت کی نگاہ میں، آئمہ کی نگاہ میں، آئمہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، اگرچہ اس کا نتیجہ سخت تھا، اس کے بدلے میں سخت قربانیاں دینی پڑیں، لیکن امامت تھی اتنی بڑی چیز کہ اس کے لیے آئمہ قربانی دیتے رہے، لیکن پھر بھی امامت کو باقی رکھا اور زندہ رکھا. اور وہ اسی لیے کہ تاکہ بہرحال لوگ اس قدر آمادہ ہوتے چلے جائیں کہ جب ہمارا آخری امام آئے تو سب کے سب آمادہ ہوں. یہ نہیں کہ امام آ کر آمادہ کرے، یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، یہ نہیں کہ امام آ کر آمادہ کرے. اگر امام کو آ کر آمادہ کرنا ہے تو یہ 1200 سال کا فاصلہ کیوں؟ فاصلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر امام ہی آ کر سب کو آمادہ کرے تو یہ فاصلے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام فوراً آ جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام آئیں گے اس وقت جب لوگ آمادہ ہوں، لوگ تیار ہوں، اور در حقیقت آج الحمدللہ تیاری کا زمانہ ہے. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیاری الحمدللہ بڑی تیاری ہے، ایسی تیاری ہے کہ اب دشمنوں کو بھی سمجھ میں آنے لگی ہے. آپ کو یاد ہو شاید، پچھلے سال نہیں معلوم عرض کیا تھا، نہیں عرض کیا تھا، پچھلے سال ماہ شعبان میں، ماہ شعبان کی پہلی دوسری تاریخوں میں آل سعود کا یہ نابکار، سب کے سب نابکار ہیں، اس کا یہ آخری نابکار فرزند کی نہیں معلوم ہوئی زندہ ہے کہ مر گیا، جہنم واصل ہوا، خدا کرے کہ ہو چکا ہو انشاءاللہ. اس نے آ کر میڈیا میں کیمرے کے سامنے اعلان کیا تھا کہ اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب کی حکومت امام مہدی کے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہی ہے، لہذا ہم اس کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ امریکہ سے جتنے اسلحے خریدے جا رہے تھے اور خریدے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت امام مہدی کے مقابلے کی تیاری ہے. لیکن انہیں نہیں معلوم کہ امام مہدی کا اسلحہ یا میزائل اور ٹینک صرف نہیں ہوا کریں گے. نمونے، قرآنی نمونے موجود ہیں اور ہمارے دور کے بھی نمونے موجود ہیں، جن کے پاس اسلحے تھے، جن کے پاس میزائل تھے، جن کے پاس مضبوط جہاز تھے، جن کے پاس بڑے لشکر تھے، وہ سب کے سب ہارے ان کے مقابلے میں جو اہل ولایت تھے. کیونکہ ولایت کا تعلق کس سے ہے؟ کل آپ کے سامنے اللہ سے ہے، اور جب اللہ سے یہ سلسلہ جڑ جاتا ہے اور اللہ کو جب حساب میں لایا جاتا ہے تو ہر اسلحہ ہلکا نظر آتا ہے. اللہ وللہ القدرت و جمیع، وللہ القوت و جمیع، ساری قوت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے. لیکن یہ قدرت کم ملے گی، یہ قوت کم ملے گی، اس کا قانون بتایا قرآن نے کہ تم اگر ثابت قدم ہوئے اور اگر تم اللہ کی نصرت کے لیے تیار ہوئے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے آمادہ کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یوں ہی مدد نہیں کریں گے. آمادگی اس کے لیے لازم ہے. اگر آمادہ ہوئے تو اللہ مدد کرے گا, اور صرف مدد نہیں کرے گا, وہ یہ سب اقدامکم تمہارے قدموں میں ثواب پیدا کر دے گا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, آواز بلند, صلی
اللہ علیہ وسلم. اور یہ اسی ثبات قدم کا نتیجہ ہے عزیزو, یہ اسلحوں کا نتیجہ نہیں ہے, یہ وہی اللہ کی طرف سے پیدا کیے ہوئے ثبات قدم کا نتیجہ ہے. ایک چھوٹے سے گروہ سے اتنا بڑا ملک بار بار ڈرا ہوا ہے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بار بار اخباروں میں نکل رہا ہے, کبھی امریکہ کے اخبار میں, کبھی اسرائیل کے اخبار میں, کہ اسرائیل اس طرح سے ڈرا ہوا ہے حزب اللہ سے کہ ایک جرات نہیں کر پا رہا ایک قدم اٹھانے کا. یہ حزب اللہ نہیں کہہ رہے, یہ وہ خود کہہ رہے ہیں ڈرے ہوئے ہیں. یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ یہ اس نصرت خدا کے نتیجے میں جس کا نمونہ 2006 میں دیکھ چکے ہیں, اور اس رابطے کے نتیجے میں کہ جو ولایت سے رابطہ ہے, اور وہ ولایت کی جس کا تعلق اللہ کی ولایت سے ہے, چونکہ کل عرض کیا کہ ولایت اصل میں اللہ کی ہے. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے. جتنی بھی حقیقتیں ہیں, جتنے بھی کمالات ہیں, وہ سب کے سب ذاتن فقط اللہ کے ہیں, باقی سب اللہ نے سب کو دے رکھا ہے. جو جتنا زیادہ اہل تھا اس کو اتنا زیادہ دے دیا, کوئی سب سے زیادہ اہل تھا تو اس کے لیے فرمایا انا آتیناک الکوثر, مجھے میں نے سب کچھ دے دیا, کوثر دے دیا. کوثر یعنی بہت زیادہ دے دیا, کوثر کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. اس بہت زیادہ کا ایک مصداق جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو خاندان ولایت کی ماں بن گئی. کثیر یعنی زیادہ, قلیل یعنی کم, کثیر یعنی زیادہ, اور کوثر یعنی بہت زیادہ. مبالغہ کسی کا ہے, مبالغہ یعنی بہت زیادہ. تو اللہ نے بہت زیادہ دے دیا, لیکن بہت زیادہ کا ایک بہت بڑا مزداق وہ کیا ہے؟ وہ بیوی کی ذات, کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے وہ نسل دی جو ولایت کی نسل ہے. تو اللہ دیتا ہے, اللہ سب کو دیتا ہے, اور اللہ نے دیا ہے. بس یہ اس 200 سالہ, بلکہ 250 سالہ, چونکہ 200 سال کربلا کے بعد ہے, 50 سال اس میں بھی اور ہم ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم کہیں تیسرے دور کے بعد چوتھے دور سے شمار کریں تو 200 سال ہوگا. یعنی وہ کربلا کے بعد سے لے کر 260 ہجری تک, 61 ہجری کی ابتدا سے لے کر 260 غیبت کے زمانے تک, یہ 200 سالہ آئمہ کی تربیت اور امامت کی تعلیم کا نتیجہ ہے, کہ جس کے لیے آج ہم بیٹھے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ اگر تعلیم نہیں ہوتی تو نہیں ہوتے, محروم ہوتے. بہت سارے لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے اہل بیت سے تعلیمات نہیں لی ہوئی ہیں, اور جنہوں نے جتنے حد تک جو اہل سنت میں ہیں, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. انتظار تو عام یوں سبھی کہہ رہے ہیں محمد بن سلمان کو چھوڑ کر بتا, اور محمد بن سلمان کا وہ 34 ملکوں کا عنکبوتی لشکر, عنکبوتی لشکر یعنی مکڑی کے جالوں والا لشکر بنایا 34 ملکوں کے لوگوں کو آگے بلا کر, اور 34 ملکوں کے لوگوں کو بلا کر ایک بہت بڑا لشکر بنایا امام مہدی سے لڑنے کے لیے, لیکن اتنا مجبور کہ اپنے دربار میں رہ کر بھی اپنوں پر بھروسہ نہیں ہے حفاظت کے لیے, امریکہ سے محافظ بلاتا ہے. یہ ہے حالت. اگر اللہ کا رابطہ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہی ہوگا. اور امریکہ کے محافظین بلانے کے بعد بھی 21-22 اپریل کو جو گولیاں چلیں, ابھی اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا. یہ سب باہر کے آئے ہوئے محافظ تھے, کیونکہ اپنے لشکر پہ بھروسہ نہیں تھا, مسلمانوں پہ بھروسہ نہیں تھا, اہل مکہ اور اہل عرب پہ بھروسہ نہیں تھا, اہل مدینہ پہ بھروسہ نہیں تھا, 34 ملکوں کے لشکر پہ بھروسہ نہیں تھا. کس پہ بھروسہ تھا؟ امریکہ کے محافظین آئے تھے حفاظت کرنے کے. تو یہ امامت کا 4 دور تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب کل سے جو دوسری بات ایک رہ گئی تھی, یعنی جہاں پہ چھوٹی رہنے گئی تھی وہاں سے آگے بڑھنا تھا, وہ یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا دور خلافت کا دور شروع ہوا، لیکن کیسے شروع ہوا؟ اس جدال کے درمیان میں اور ایک امت مسلمہ میں ایک ہنگامہ ہے، پریشان ہے سب، کہاں جائیں، کس کی طرف جائیں، اور ہر ایک کی نگاہ، بعض لوگ اس میں امیدوار اٹھنا چاہ رہے تھے طلحہ و زبیر جیسے، کہ شاید کچھ لوگوں کا رخ میری طرف بھی ہو جائے، آخر ہم بھی تو کچھ ہیں، لیکن جب دیکھا کہ نہیں کسی کا رخ ہماری طرف نہیں ہے تو یہ لوگ خود ہی بھاگے بھاگے آیا امیر المومنین کے پاس۔ پہلے امیدوار تھے، چونکہ بہرحال لوگوں کے درمیان میں ایک شخصیت کے طور پہ جانے جاتے تھے، لہذا امیدوار تھے، لیکن لوگ اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے کہ اب اس وقت علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو آ کر اس نظام کو سنبھال، لہذا انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہماری طرف نہیں آ رہا ہے تو یہ بھی سب سے پہلے کوشش کی اور پہلے جائیں، تو پہلے جائیں گے تو شاید اس کا مجھے بہتر نتیجہ ملے۔ اتنے سالوں امیر المومنین کے ساتھ رہنے کے بعد بھی نہیں پہچان پائے تھے کہ امیر المومنین کیا ہے، بھائی افسوس اس مسئلے کا ہے۔ اتنے سال علی ابن ابی طالب کا کردار دیکھنے کے بعد بھی طلحہ و زبیر جیسے لوگ نہیں سمجھ پائے تھے کہ علی ابن ابی طالب ہیں کیا، مطلب پہلے آ کر بیعت کی اس امید سے کہ ایک کو کوفے کی گورنری مل جائے، ایک کو بسرے کی، کیونکہ سب سے بڑی گورنریاں یہ تھیں، یہ پہچان نہ ہونے کا نتیجہ تھا۔ پھر کب پہچانا؟ اس وقت پہچانا کہ جب رات میں آئے اس حجرے میں کہ جہاں بیٹھ کر امیر المومنین حساب کتاب لگا رہے تھے بیت المال کا، بغل میں خزانہ بیت المال کا تھا، اور ایک چھوٹے سے حجرے میں ایک شمع روشن کر کے امیر المومنین حساب کتاب دیکھ رہے تھے، اور جب یہ لوگ آئے تو امیر المومنین مشغول رہے، اپنا حساب کرتے رہے، سلام کرنے جواب ہونے کے بعد مشغول رہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کہا ٹھیک ہے بات، یہ کام پورا ہو جائے پھر بات کرتے ہیں۔ جب کام پورا ہو گیا تو چراغ کو بجھا دیا، کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اندھیرے میں بات کرنا ہے؟ کہا نہیں، اندھیرے میں بات نہیں کرنا ہے، دوسرا چراغ جلایا جائے گا، چونکہ یہ بیت المال کا چراغ ہے اور ہماری تمہاری ذاتی گفتگو ہے، تم آئے ہو گفتگو کرنے کے لیے، ذاتی گفتگو کرنے کے لیے، اور ہم تو جانتے تھے کون سی گفتگو ہونے والی ہے۔ اب ان کو اب سمجھ میں آیا، ان کو اب سمجھ گئے تھے کہ امیر المومنین وہ نہیں ہیں جو ہم چاہتے تھے۔ اور پھر آئے گی بات، بعد میں اور بھی بات آئے گی، بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے سمجھے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے۔ لہذا کل جو آپ کے سامنے جملہ پیش کیا، خطبہ نمبر 92، کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو تم جس توقع کے ساتھ میرے پاس آ رہے ہو تمہیں ملنے والا نہیں ہے، اگر میں نے تمہاری بات کا جواب دیا، یعنی اگر تمہارے تقاضوں کو میں نے مان لیا تو میں اپنے علم کے مطابق تم پر حکومت کروں گا، تمہارے تقاضوں کے مطابق حکومت نہیں کروں گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، دعونی مجھے چھوڑ دو اور جا کے کسی اور کو تلاش کرو، کسی اور کو جا کر ڈھونڈو۔ یہ پڑھیں خطبہ، کل پڑھا جا چکا، چھوٹا ہی خطبہ ہے نجد البلاغہ کا 92 نمبر خطبہ، جاؤ کسی اور کو تلاش کرو، مجھے چھوڑو۔ اور آخر میں فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے میرا وزیر بن کے رہنا یہ بہتر ہے کہ میں امیر بن کے رہوں، کیونکہ اگر میں امیر بن کے رہا تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ چلنا تمہارا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کمزور لوگ، نادان لوگ، بے بصیرت لوگ، فاسق و فاجر لوگ، اور اپنی مصلحتوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے لوگ علی ابن ابی طالب کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے۔ یہ ایک آخری جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، فرمایا کہ وانا لکم وزیرن، وانا لکم وزیرن خیر لکم منی امیر، میرا وزیر رہنا تمہارے لیے امیر ہونے سے بہتر ہے، کہ میں تمہارے لیے چونکہ اس کے پہلے تمام خلافتوں کے دور میں امیر المومنین نے عہدے کے طور پر تو وزارت نہیں سنبھالی تھی لیکن کردار کے طور پر اسلام کی وزارت کر رہے تھے، کسی حاکم یا خلیفہ کے نہیں لیکن رسول اللہ کے دین کی وزارت کر رہے تھے. وزیر یعنی کون؟ وزیر یعنی سپورٹر. جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگارہ میرے لیے وزیر قرار دے، وجعل لی اخی ہارون، اس طرح کلمہ قرآن میں میرے لیے میرے بھائی ہارون کو وزیر میرا قرار دے جو میرا حامی بن کے رہے. تو امیر المومنین اس کے پہلے حامی رہے، ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب تم اس لائق نہیں رہ گئے ہو. یہیں سے بات دوسری شروع ہوتی ہے کہ امیر المومنین جو 25 سال پہلے جا کر احتجاج کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، جناب زہرا احتجاج کر رہی تھی، جناب زہرا قربانی دے رہی تھی جس حکومت کے لیے، اب جب یہ حکومت آئی تو امیر المومنین اسے کیوں قبول نہیں کر رہے؟ وجہ، اصل وجہ جو بعد میں جو واقعات آئیں اس سے سمجھ میں آ جائے. کچھ واقعات ہیں آپ کے ذہنوں میں الحمدللہ، کس 9 سال 9 مہینہ جو امیر المومنین نے حکومت کی، اس حکومت میں جو حالات سامنے آئے وہ حالات ہم نے حکومت آنے کے بعد دیکھے لیکن امیر المومنین پہلے دیکھ رہے تھے. امیر المومنین کی نگاہیں پہلے دیکھ رہی تھیں، اور وہیں پھر پہلے خطبے ہی میں اعلان کیا کہ ہم سب اسلامی دولت کو اور بیت المال کے خزانے کو پلٹائیں گے، حتیٰ اگر اس کے ذریعے سے کنیزیں خریدی گئی ہوں تو اس کو بھی پلٹائیں گے. چونکہ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا تھا جو پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا. اب امیر المومنین کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ سب لوگ آمادہ ہیں، حکومت امیر المومنین کی خدمت میں خود آئی ہوئی ہے، خلافت کے لیے سب لوگ آ کر امیر المومنین کو اس طرح گھیر لیا ہے کہ امیر المومنین کے پیر کچلے جا رہے ہیں یا امیر المومنین کے بچے کچلے جا رہے ہیں، کہ بچے نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام. اس قدر ہجوم ہے لوگوں کا. اب امیر المومنین کے سامنے دو راستہ ہے، ایک یہ ہے کہ حکومت کو قبول کریں، لیکن قبول کرنے کی صورت میں وہ سارے مسائل ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں جس کو امیر المومنین دیکھ رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت کو اسی طرح چھوڑ دیں. حکومت کو چھوڑنے کے لیے پہلے امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، میں وزیری بن کے رہوں، میرے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اس میں بہتر ہے. لیکن بعد میں امیر المومنین نے حکومت کو قبول کیوں کر لیا؟ اس کی وجہ امیر المومنین پھر تیسرے خطبے میں بیان کی. یعنی منع کرنے کے بعد ادھر امیر المومنین منع کرتے جا رہے ہیں، ادھر لوگوں کو ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. ادھر امیر المومنین کا انکار ہے اور ادھر پوری امت مسلمہ کا اصرار ہے، اور اصرار بڑھتا جا رہا ہے. جب اصرار شدت سے بڑھتا گیا، یہ وہی حکمت ہے جس حکمت کے تحت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ بھی مکے کو چھوڑ کے کوفے جا رہے تھے. کیونکہ واجب ہو جاتا ہے ایک الہی ذمہ دار انسان پر، اگر امکانات فراہم ہو جائیں تو حق کا قائم کرنا حکومت کے طور پر واجب ہو جائے گا، اور اسی وجوب کے تحت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ خطرات کو مول لیتے ہوئے مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف جا رہے ہیں. یہی مسئلہ یہاں بھی پیش آیا. پہلے جب کچھ لوگ آئے امام نے منع کیا، اور لوگ آئے امام منع کرتے رہے، لیکن دیکھا کہ یہ پورا مدینہ آ گیا ہے، پورا مدینہ امام کے سامنے ہے، اور پھر بعد میں ہر ہر ملک سے اور ہر ہر ایریا سے ڈیلیگیشن بھی آنا شروع ہو گئے. لیکن اس کا اظہار، چونکہ مدینے میں اس وقت صرف مدینے کے لوگ نہیں تھے، یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، کہ اس وقت مدینے میں جو لوگ آئے تھے خلیفہ سعوم کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے، وہ فقط مدینے کے لوگ نہیں تھے، یہ حج کر کے سب واپس پلٹے تھے. ایک سال پہلے بھی احتجاج ہو چکا تھا، اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ چھوٹی بہت تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تھی خلیفہ سعوم نے، لیکن وہ تبدیلیاں قابل قبول نہیں تھیں. لہٰذا وہیں اگلے پچھلے سال کے حج پر سن 34 ہجری کے حج پر سب نے یہ طے کیا تھا کہ بصرہ سے، مصر سے، دیگر علاقوں سے، مدینے سے، کوفے سے لوگ یہاں مکے میں آئیں گے اور یہاں سے پھر چلیں گے احتجاج کرنے کے لیے. چونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے، ابھی بھی ہوتا ہے الحمدللہ، کہ حج ابھی تو کہ تھوڑا بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو کچھ لوگ حج کے پہلے ہی چلے جاتے ہیں مدینہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے، کی تاکیدات میں سے، اور زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ حج کے بعد جائیں. تو یہ جو حج کے بعد آئے ہیں یہ حج آپ کو یاد رہے، چونکہ حج کے بعد ہی رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا بھی اعلان کیا تھا 18 ذی الحج کو. اب یہ 18 ذی الحج کو یہاں پہنچ گئے تھے، 18 ذی الحج سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، منا میں زیادہ دیر تک ٹھہرے بھی نہیں، مکے میں نہیں ٹھہرے، چونکہ عام طور سے حاجی جاتے تھے حج کرنے کے بعد کچھ دن ٹھہرتے تھے اور مکے کی فضا سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن دیکھتے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہاں مرکز اسلام میں مدینے میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ مکے میں ٹھہرے بھی نہیں، حج جلدی جلدی انجام کیا، اس بات کا بھی خطرہ تھا کہیں کچھ لوگ چلے نہ جائیں، لہذا پورے عالم اسلام کے آئے ہوئے لوگ، خاص کر بصرہ اور مصر اور کوفے کے لوگ اور ساتھ میں مدینے، یہ سب کے سب مل کر واپس پلٹے مدینے. لیکن مدینے پلٹنے کے اس وقت دو مقصد تھا، ایک رسول اللہ کی زیارت اور دوسرے حکومت پر اعتراض. تو جو ہمیں آپ نے تو یہ خاص لوگ تو طے کیے ہوئے تھے، لیکن ساتھ میں اور بہت سارے لوگ آ گئے، چونکہ حج کے بعد سبھی مدینے کی طرف آ رہے تھے. بس یہاں مدینے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور جو چاروں طرف سے امیر المومنین کو آ کر گھیر کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت آپ ہی کو سنبھالنا ہے، تو فقط مدینے کے لوگ نہیں ہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لوگ ہیں. یہ تاریخی مسائل، اس پہ غور کرنا ضروری ہے، پورے عالم اسلام کے لوگ ہیں. اور جب سب پورا عالم اسلام اکٹھا ہو کر، پورے عالم اسلام کے کریم لوگ اکٹھا ہو کر امیر المومنین کے کو چاروں طرف سے گھیر کے کہہ رہے کہ حکومت آپ سنبھالے، تو یہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اما والذی فلق الحب وبرع النسما، اور جان لو کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جس نے انسانوں کو خلق کیا، اس ذات کی قسم کہ لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بے وجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی کذت ظالم و سغب مظلوم لا القیت حبلها علی غاربها حبلها علی غاربها. جان لو کہ اس ذات کی قسم جو پروردگار ہے، جس نے ہمارے رزق کا انتظام کیا، جس نے دانے کو شگافتہ کیا، جس نے ہم کو خلق کیا، اگر لولا حضور الحاضر، اگر لوگ آمادہ ہو کر نہ آتے، اگر حاضرین نہ ہوتے، یہ اہم نقطہ ہے. امام صادق علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حاضرین نہیں ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے کہ لوگ نہیں ہیں، لوگ آمادہ نہیں ہیں. لیکن یہاں امام فرمائے اگر لوگ آمادہ ہو کر نہ ہوتے، اور اگر مددگاروں کے ہوتے ہوئے حجت کا قائم کرنا لازم نہ ہوتا، وقیام الحجت بے وجود الناصر، اور ناصر کے ہوتے ہوئے حجت خدا کا قائم کرنا حکومت کی شکل میں. دیکھیں حجت فقط عقیدہ نہیں ہے، یہ توجہ رہے، حجت خدا کو مان لینا فقط عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو لوگ امیر المومنین کو پہلے سے مان رہے ہیں. یہاں پہ حجت قائم کرنا یعنی الہی حکومتی نظام کو قائم کرنا. امام فرماتے ہیں کہ اگر لولا وجود الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اور ناصروں کے ہوتے ہوئے حجت کا قائم کرنا ضروری نہ ہوتا، اور اگر وما اخذ اللہ علی العلماء، اور اگر اللہ نے علماء سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا کہ اللہ یقار ولا کذت ظالم مسغب مظلوم، کہ وہ کبھی قرار اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتے اگر ظالم پیٹ بھر کے کھا رہا ہو اور مظلوم بھوکا ہو. یہ وعدہ ہے. تین چیزیں ہوئی بس، ناصروں کا ہونا، اور ناصروں کے ہوتے ہوئے حجت کا قائم کرنا لازم ہونا یعنی حکومت کا قائم کرنا لازم ہونا، اور تیسرے یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے علماء سے، کہ علماء کے پہچان کا ایک معیار امیر المومنین نے یہاں بیان کر دیا کہ سر علماء ہیں کون. علماء وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ اگر مظلومین شکم خالی ہوں اور ظالم شکم پوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں تو لا یقارو، وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، ان کو قرار نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بھی اپنا پیٹ بھرو میرا بھی پیٹ آگے بھرو کوئی مسئلہ نہیں، علماء یہ نہیں کہہ سکتے. لوگ بھوکے رہے ہیں، لوگ پریشان رہے ہیں، لوگ لٹ رہے ہوں، دولتیں لٹ رہی ہوں، اسلام لٹ رہا ہو، اسلام کی پراپرٹیز لٹ رہی ہیں، تم پیٹ بھرو ہم پیٹ بھرے ہیں. اگر یہ ہوتا لیکن امیر المومنین کا نہیں, معیار علماء کا یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. اگر یہ تین چیزیں ہیں, اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَىٰ غَارِبِهَا, تو میں اس خلافت کے اونٹ کی رسی کو اس کے پشت پر ڈال دیتا. پشت پر ڈالنا یعنی کیا؟ یعنی اسے آزاد کر, جاؤ نہیں چاہیے مجھے. پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دعونی وَلْتَمِسُوا إِلَىٰ غَيْرِي, مجھے چھوڑو جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو, پہلے تو کہہ رہے تھے. لیکن نہیں, اب دیکھا کہ نہیں, لوگ ناصر موجود ہیں, پورا مدینہ موجود ہے, مدینہ میں آئے ہوئے تمام حاجی موجود ہیں, پورے عالم اسلام کے لوگ موجود ہیں. اب حجت کا قائم کرنا لازم ہو گیا ہے, ذمہ داری آ گئی ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مظلوم بھوکے مارے جا رہے ہیں, اور بنی امیہ ساری دولت اسلامی کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں اور اپنے خزانوں میں بھر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں لازم ہو گیا ہے کہ آ کر حجت خدا کو قائم کریں حکومت اسلامی کی شکل میں. لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَىٰ غَارِبِهَا, بس وجہ کیا بنی کہ منع کرنے کے بعد بھی منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی شاید آمادگی نہ ہو. لیکن منع کرنے کے بعد بھی کیوں قبول کیا؟ اس لیے قبول کیا کہ دیکھا کہ کچھ ناصر موجود ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے حسین ابن علی نے کوفہ آنا قبول کیا, کیونکہ 12,000 لوگوں نے خط لکھا ہوا تھا اور 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی. اگرچہ اس بات کا خطرہ, اگرچہ جانتے ہیں, امام بھی جانتے ہیں, جب عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ آ کے مشورہ دے رہے ہیں کہ کوفے والوں پہ بھروسہ نہ کرو, انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا, آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا, تو کیا حسین ابن علی نہیں جان رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام بہت بہتر طریقے سے جان رہے ہیں. لیکن یہ 12,000 لوگوں کا خط لکھنا یہ حجت بن چکی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا, چاہے اس کے نتیجے میں شہادت ہی تک جانا پڑے, ذمہ داریاں ہو جاتی. بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو کو تمام کرتے ہیں, انشاءاللہ کل گفتگو جاری رہے گی, کہ امام نے جو حکومت کو سنبھالا وہ اس لیے نہیں کہ حکومت بڑی جذاب چیز ہے. حکومت پست لوگوں کی نگاہ میں جذاب ہے, علی بن ابی طالب کی نگاہ میں نہیں. حکومت دنیا پرست انسانوں کے نگاہوں میں جذاب, علی امیر المومنین کی نگاہ میں حکومت جذاب, کسی بھی چیز کی حکومت. ابھی جو حکومت کے لیے ہم بھاگتے ہیں, کہیں حکومت مل جائے, بڑی حکومت نہیں ملی تو ایک مسجد ہی کی حکومت مل جائے, ہے نا, ایک ٹرسٹ ہی کی حکومت مل جائے. کتنی سیاست کھیلتے ہیں کہ ایک ممبر بن جائے ٹرسٹ کے. البتہ ہم سب کے لیے نہیں کہتے, کچھ لوگ ذمہ داری کے تحت آنا چاہتے ہیں. جو ذمہ داری کے تحت آنا چاہتے ہیں, خدا ان کو سلامت رکھے کہ امیر المومنین کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں. لیکن جو عاشقین حکومت ہیں, ان کو اگر ملک کی حکومت نہیں ملتی تو اپنے گھر پر اپنے بچوں ہی پر ساری حکومت نکال لیتے ہیں, اپنی بیوی پر ساری حکومت کر لیتے ہیں. اتنا ہی صحیح, ایک مسجدی پر حکومت, ایک حسینیہ ہی پر حکومت, ایک محلے ہی پر حکومت. یہ حکومت طلب لوگ ہیں. حکومت طلب انسان اگر ذمہ داری کے بغیر ہو تو حتماً پست انسان ہے, حتماً گھٹیا انسان ہے. کیوں؟ اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, منفعت کے لیے کام کر رہا ہے. پس امیر المومنین نے حکومت کے لیے نہیں سنبھالا تھا, بلکہ اس لیے سنبھالا تھا کہ مظلوم بھوکے ہیں اور ظالموں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. اس لیے سنبھالا تھا کہ ایسے وقت مددگار بھی موجود ہیں مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے, لہٰذا حکومت سنبھالی جائے گی. بس کس لیے؟ ایک جملے میں, کہ حسین امام علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت کو سنبھالا تھا احساس ذمہ داری کے تحت. اب یہ جملہ یاد رہے, اس کی وضاحت انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کی جائے گی, اور یہیں سے بات پھر آگے بڑھے گی. 4 سالہ دور انشاءاللہ کہ امام نے اس احساس ذمہ داری کو 400 سال, اس 4 سالہ دور حکومت میں کس طرح پورا کیا, اور پہلے جو پورا کیا وہ بہرحال کچھ بیان بھی کیا چکا ہے, شاید اشارہ ہے. ایک احساس ذمہ داری کے تحت امام نے آ کر حکومت کو سنبھالا تھا, اور اگر حکومت چھن گئی تو امام کو کوئی پرواہ نہیں. وہ بھی پست لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کے چھن جانے پہ تہو بالا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ امام کو کوئی پرواہ نہیں. میں نے ذمہ داری ہی کے تحت سن 11 ہجری میں بھی حکومت مانگی تھی. حکومت کے لیے نہیں مانگا تھا، وہ بھی ذمہ داری کے لیے مانگا تھا، وہ بھی اسلام کی بقا کے لیے مانگا تھا، لیکن اگر لوگوں نے حکومت ہم تک نہیں آنے دی تو اب امیر المومنین حکومت کے طالب تو نہیں ہیں کہ ہمیشہ تڑپ رہے ہیں کہ حکومت مجھ تک نہیں آئی، پھر ان لوگوں کسی اور نے حکومت لے لی. دیکھا جن لوگوں نے حکومت لی انہیں جا کر امام مدد کر رہے ہیں. پچھلے سال عرض کیا کہ کتنی بھرپور مدد کی دنیا کے کسی بھی مسلمان نے خلفاء کی اتنی مضبوط مدد نہیں کی جتنا امیر المومنین نے کی. لیکن خلفاء کی مدد خلافات کے لیے نہیں کی، یہ اسلام کے لیے کی تھی. یہ جملہ بار بار دہراتے رہے. اگر امام حکومت کے طالب ہوتے تو آ کر خلفاء کی مدد نہیں کرتے، دل میں کینہ بیٹھ جاتا جو پست لوگوں کی نگاہ میں بیٹھتا ہے، عام لوگوں کی نگاہ میں. عام لوگوں یہی ہوتا ہے، نہیں ملی تو کینہ ہو گیا، نفرت ہو گئی، بیزاری ہو گئی، یہ بیزاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. امام کی نگاہ میں حکومت کوئی مانا لے، حکومت تھی دین کے لیے، لوگ چاہتے تو ہم آگے ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے، لوگ اب نہیں چاہ رہے ہیں تو جو کرنا ہو کریں، اگر ہم اس سے مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں گے. یہ ہے عظیم انسانوں کا کارنامہ. امیر المومنین کو پہچانا جائے عزیز، امیر المومنین کو پہچانا نہیں گیا ہے کہ ایسے کردار کبھی کبھی ہمارے سامنے دیکھنے میں آتے ہیں کہ دل انسان کا تھک جاتا ہے، سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. گئے اس 25 سال میں ہر موڑ پر، ہر موڑ پر آ کر امیر المومنین نے مدد کی اور دل سے مدد کی، کسی طرح کے بھی اپنے ذاتی مقصد کے بغیر صرف اور صرف اسلام کے لیے مدد کی. اور کہا کہ وزیر کا رول جو آپ نے کہا ادا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین ایک ذمہ دار انسان تھے. جتنا لوگ اس ذمہ دار انسان سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے امیر المومنین اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور ذمہ دار لوگ اگر مل جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی پرواہ نہیں رہ جاتی عزیز. بس ختم کرتے ہیں یہاں پر. اگر ایک معاشرے میں چند ذمہ دار لوگ ہو جاتے ہیں، بعد میں آئے گی گفتگو امیر المومنین کو، بعد میں حکومت میں ذمہ دار لوگ کم ملے، مالک اشتر جیسے لوگ کم ملے، لیکن ذمہ دار لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے حوالے کچھ کر دیا جاتا ہے، پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے. ابھی کل اس پہ تھوڑا گفتگو ہوگی، چونکہ یہ کردار عظیم کردار ہے. دور حکومت میں امیر المومنین کا ایک عظیم کردار، جس کی بنیاد پر امام حکومت لے رہے ہیں، جو امام کی نگاہ میں بہت پست ہے. یہ دنیا امام کی نگاہ میں، کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ بکری کے ناک سے نکلتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ پست ہے، تو اس دنیا کی حکومت اور زیادہ پست ہے. اگر حکومت دنیا کی ہو، یہ نالین ٹوٹی ہوئی نالین سے زیادہ پست ہے. یہ ایک کوڑھی انسان کے ہاتھ میں سور کے گوشت سے بھی زیادہ پست ہے. یہ دانت میں اٹکے ہوئے غذا سے بھی زیادہ پست ہے. یہ سب کچھ پست ہے. یہ تعبیریں ہیں، یعنی المومنین کی تعبیریں. کل آپ کے سامنے عرض کیا ایسی تعبیریں نہیں ہیں کسی کی دنیا میں، لیکن اس کے باوجود بھی امام ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آگے سنبھالتے ہیں. پھر ذمہ داری کو کس طرح علی ابن ابی طالب نے ادا کیا، یہ ہے کردار امیر المومنین. اور ذمہ دار اگر ایک بھی مل جاتا ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ عرض کریں گے تھوڑا سا، آج کل بھی مسائل تھوڑا پڑا تھا امیر المومنین کا، آج ہم ان ذمہ داروں کا ذکر کریں کہ جو حج کو چھوڑ کے حسین ابن علی کے ساتھ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. نہ جنت کی طلب ہے، نہ زندگی کی طلب ہے، نہ لالچ کی طلب ہے، نہ عہدے کی طلب ہے. کیونکہ جن کو عہدہ چاہیے تھا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، جن کو کوفے کا بیت المال چاہیے تھا دیکھا کوفہ نہیں جا رہے ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، جن کو جنت چاہیے تھی ان کی جنت بھی، اور اپنے آپ کو جنت سے بلند کر لیا، کہا کہ جنت کے لیے ہم نہیں آئے بلکہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے اور ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے آئے. اور اتنا زیادہ ذمہ دار لوگ نظر آئے کہ شب عاشور جناب زینب بھی مطمئن ہو گئیں ان کے ذمہ داری کے احساس کو دیکھ کر. شروع میں تھوڑا سا بی بی کو گھبراہٹ تھی، کیونکہ بی بی تو بہرحال خیمے میں ہوا کرتی تھیں یا محملوں میں ہوا کرتی تھیں، بی بی تو نہیں جانتی تھی یہ اصحاب کون ہیں اور کیسے ہیں. جناب زینب نے تو امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھا تھا اور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو دیکھا تھا. لہٰذا بی بی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے بھیا کے اصحاب کیسے ہیں, لیکن حسین ابن علی جانتے تھے کہ میرے اصحاب جو میرے ساتھ آ رہے ہیں وہ کیسے اصحاب ہیں. لہذا شب عاشور میں جناب زینب کو یہ خدشہ تھا سابقہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے, لیکن ان اصحاب نے آ کر اپنی ذمہ داری اور وفاداری کا ثبوت پیش کیا کہ وفادار وہی انسان ہوتا ہے جو ذمہ دار ہو. یہ کل ایک اشارہ ہوگا آپ کی خدمت میں. اور جناب زینب بھی مطمئن ہو گئی. شب عاشور کی ساری سختیوں کے باوجود حسین ابن علی پہلے ہی سے مطمئن ہے اور خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویاں بھی مطمئن ہو گئیں. جناب زینب مطمئن ہوئیں, یعنی ساری بیویاں. جناب زینب نے سب کو مطمئن کر دیا, نہیں یہاں پر وہ حسین ابن علی کے اصحاب ہیں کہ اگر وہ ذمہ داری قبول کریں گے تو پیچھے ہٹنے والے نہیں. اور پھر انہوں نے قربانیاں دیں. تاریخ انسانیت میں کوئی بھی اتنا بڑا ذمہ داری کا نمونہ نہیں ملے گا اور ذمہ داری پہ وفاداری کا نمونہ نہیں ملے گا جو کربلا. ہم وفاداری کے نام پر ایک ابل فضل عباس کا نام لیتے ہیں, واقعہ ابل فضل عباس وفاداری کے ایک عظیم ترین نمونوں میں سے ہے, لیکن کربلا کے سب وفادار تھے. کربلا کا ہر بچہ بچہ اس قدر وفادار تھا کہ میدان کربلا میں سبھی عباس نظر آ رہے تھے, کیونکہ کسی نے وفاداری میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی. ہاں ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوا کہ ہم زخمی ہو گئے, وفاداری کا حق ادا ہوا. مثلا وہب قلبی جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو واپس چلے آئے کہ اب تو ہم جنگ نہیں کر سکتے, اب تو ہم زخمی ہو چکے ہیں, اب تمہارے جسم سے خون نکل چکا ہے, میں اپنے آقا کی نصرت کا حق ادا کر چکا ہوں, اب چلوں, میری ماں اکیلے ہے, میری زوجہ اکیلے ہے, کوئی اور نہیں ہے, میں صحرا کی زندگی گزارتا ہوں. واپس آئے لیکن ماں یہ گھر میں بیٹھی ہوئی, خیمے میں بیٹھی ہوئی ماں اور زیادہ بلند وفادار نکلی اور کہتی اے میرے لال, ہم تمہیں زندہ نہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے, ہم یہاں تمہیں زندہ واپس لے جانے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم آئے ہی تھے حسین ابن علی پہ تمہیں قربان کرنے کے لیے. لہذا قربان کر دیا, بچوں کو قربان کر دیا. اور وہ ماں پکار کے کہہ رہی ہے میرے آقا میرے اس بچے کو مقتل میں جانے دیں, کیونکہ حسین چاہتے تھے کہ روک لیں, چھوٹا سا بچہ ہے, کہیں تیر نہ لگ جائے, کہیں زخمی نہ ہو جائے, بھیا عباس سنبھالو اسے, کہاں جا رہا ہے. بچے کو جب اٹھا کے لائے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے ذمہ دار, اتنے وفادار, اتنے باشعور, جب اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے لائے, کہاں جا رہے ہیں بیٹا, کہا کہ مقتل میں جا رہے ہیں اپنے آقا کی مدد کرنے کے لیے. اللہ اللہ, حسین ابن علی کو اپنی تنہائی کا بہت احساس ہوا ہوگا کہ مجھے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں میری مدد کرنے کے لیے. کہا بیٹا تم واپس جاؤ, تم بہت چھوٹے ہو. کہا نہیں آقا, مجھے مقتل میں جانے دیجئے. کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا یہی بیعت جو آپ کی نظروں کے سامنے پڑی ہوئی ہے. کہا بیٹا آپ تم تو ضرور واپس چلے جاؤ, کیونکہ اپنی ماں کے سہارا بننا. کہا میری ماں ہی نے مجھے تلوار دے کے بھیجا ہے کہ میرے لال اب تیرا بابا نہ رہا, تو جا کر آقا کی اپنے ننھے ننھے قدموں سے مدد کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد و عطرته الطاہرین. اب دراز سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میر میر ناظم علی ابن میر اکبر حسین اور میر اکبر حسین ابن میر یوسف علی اور اپنے تمام مرحومین شہداء اسلام امام الشہداء امام خمینی کی روح کو ارسال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.